islamiafkar.com کی پیشکش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة. معزز حاضرین، سلطانی مسجد کے ذمہ داران اور خصوصا امام صاحب اور مقتدیان مسجد، آج اس مسجد میں حاضری کا موقع ایک عرصے کے بعد مل رہا ہے. بھٹکل تو آنا جانا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس مسجد میں جس کا نقشہ میرے ذہن میں وہی پرانا ہے، جب سلطانی مسجد کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہی پرانا نقشہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف کھلی ہوئی جگہ تھی، دوسری طرف ایک چھوٹی سی باولی تھی جس میں لڑکے چھلانگ لگاتے تھے، تیرتے تھے، اور بیچ میں مسجد تھی. اس میں نماز پڑھنے میں جو سکون، جو خشوع، جو خضوع حاصل ہوتا تھا وہ ایک خاصے کی چیز تھی. اور اس طرح سے گویا اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع کی کیفیت کا جو نقشہ پیش کیا ہے کہ اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ استحضار نہ ہو سکے تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا یہ مسجد جہاں ایسا سکون ملتا تھا، ایسی یکسوئی حاصل ہوتی تھی، یہ اس بنانے والے جس ذات کی طرف انتساب تھا اس مسجد کا، اس کا بھی یہ اثر تھا. خلوص کا بڑا اثر ہوتا ہے، انتساب کی بڑی قدر و قیمت. ایک اینٹ اگر بیت الخلاء میں لگ جائے تو اس انتساب کی وجہ سے اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے، اور وہی اینٹ اگر مسجد میں لگ جائے تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا انتساب بہت بڑی چیز ہے. تو سلطانی مسجد کا، اس پورے بھٹکل کی جتنی مساجد ہیں آج تو الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اس وقت ہمارا خیال ہے کل 7-8-10 مسجدیں رہی ہوں گی، اور اس میں ایک اہم مسجد سلطانی مسجد تھی. کسی مہمان کا استقبال کرنا ہوتا تھا تو سلطانی مسجد کے چبوترے پر اس کا استقبال کیا جاتا تھا. بھٹکل کا سارا پوسٹ آفس اسی کا چبوترہ ہوا کرتا تھا. جتنے دستی خطوط ہوتے تھے سب اس کے چبوترے پر پڑے ہوئے ہوتے تھے. لوگ آ کر دیکھتے تھے، اٹھاتے تھے، لے جا کر کے پہنچایا کرتے تھے. تو گویا کہ ترسیل و اشاعت کا کام بھی یہاں سے ہوتا تھا، اور اللہ تک پہنچنے کا بھی کام یہاں ہوتا تھا. بندوں تک بھی پہنچا جاتا تھا اور اللہ تک بھی پہنچا جاتا تھا. یہ اس اللہ کے بندے کی بات تھی جس نے اپنے دور حکمرانی میں حق و انصاف کے تقاضے کو پورا کیا تھا. عدل و انصاف سے اس نے حکمرانی کی تھی، اور جس نے اپنے آپ کو شیر دل ہونے کا نقشہ بٹھایا تھا، اور جس کا یہ تاریخی جملہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزاروں سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ سلطان ٹیپو شہید آج بھی تاریخ اس کے خدمات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے. سلطان ٹیپو شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت مراٹھوں نے حملہ کیا، مراٹھوں نے سری رنگا پٹم پہ حملہ کیا، تو اس حملے کا جواب سلطان ٹیپو شہید نے بڑی قوت کے ساتھ دیا. ایک عرصے تک جنگ چلتی رہی، لیکن جنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. سری رنگا پٹن سے باہر جنگ ہو رہی تھی، مراٹھے حاجی داگر کے واپس ہو رہے تھے، تو انہوں نے غصے میں آ کر کے سری رنگا پٹن کا جو مندر ہے اس کو توڑ دیا اور توڑ کر کے چلے گئے. سلطان ٹیپو شہید جب واپس آئے اور سری رنگا پٹن میں داخل ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ اس مندر کو اس سے بہتر بنایا تاکہ ان کی رایا پر یہ اثر ہو کہ ہم مندر توڑنے والے نہیں ہیں، کسی کے دین اور مذہب پر طنز و تعریض کے تیر برسانے والے نہیں ہیں، کسی کا اپمان کرنے والے نہیں ہیں، ہم سبھی کا سمان کرتے ہیں. یوں الگ بات ہے کہ ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، انیک خداؤں کو ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں. لیکن انیک خداؤں کو ماننے والے، پرستش کرنے والے، ان کے لیے بھی اسلام نے ہمیں اس کا جو ہے گویا کہ ڈیفینیشن دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح اس نے ڈیفائن کیا ہے پیسے کے تعلق سے، جائیداد کے تعلق سے، جس طرح اس نے ڈیفائن کیا ہے افراد کے تعلق سے، اسی طرح اس نے ڈیفائن کیا مذہب کے تعلق سے بھی. لہذا اسلام کا ڈیفینیشن اس میں یہ ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کسی ایسے شخص کو جو کہ غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہو، اس کو پکار رہا ہو، اس کے سامنے جھک رہا ہو، اس کی عبادت کر رہا ہو، تو اس کو برا بھلا مت کہو. اس لیے کہ برا بھلا کہو گے تو وہ نادانی میں اللہ کو برا بھلا کہے گا، اللہ رب العزت کے خلاف ہرزہ سرائی کرے گا، اللہ کے خلاف اس کی زبان کھلے گی. لہذا اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے باپ کو گالی مت دو. صحابہ نے کہا حضور کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو تم گویا اپنے باپ کو گالی دینے والے ہوئے. کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے کہ معاشرہ انسانی جو ہے صالح بن جائے. تو سلطان ٹیپو شہید نے اس کو درست کیا. اس طرح ہمارے بادشاہ جو یہاں پہ آئے، آج ہمیں متہم کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آنے والوں نے یہاں پر اپمان کیا ہے غیر مسلموں کا، ان کی بے عزتی کیا ہے، ان کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان آئے تو مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے اخلاق کو سنوارا ہے، یعنی اخلاق کے تعلق سے اپنے اخلاق کو اس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا بے اخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو تم قبول کرو، اس کو تم قبول کرو، اس پر عمل کرو. اللہ کے اخلاق کائنات میں کیا ہے؟ سنوارنے کا ہے، بنانے کا ہے. اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. یہ اللہ کا اخلاق ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ وہ ہے جس نے اس پانی سے زمین کو سبززاروں میں تبدیل کر دیا، اللہ وہ ہے جس نے پھل فروٹ پیدا کیے، اللہ وہ ہے یہ تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، جہازوں کو مسخر کیا، دریاؤں کو مسخر کیا، نہروں اور سمندروں کو مسخر کیا، اللہ وہ ہے جس نے دن اور رات کو مسخر کیا، اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور اللہ وہ ہے جس نے نہ جانے کتنی نعمتیں تم کو اس نے عطا کی ہیں جس کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. بے شک انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، عملی بے اعتدالی کا شکار رہتا ہے اور علمی بے اعتدالی کا شکار ہو کر شرک و کفر کی آماجگاہ میں پڑ جاتا ہے. لہذا ان الانسان لظلوم کفار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے. لہذا مسلمان جس سرزمین پہ گئے، جس علاقے میں گئے، اس علاقے کو سنوارا ہے. ہندوستان میں آئے تو یہاں پر ثقافت کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، فکرے کے اعتبار سے اور سوچ کی بلندی کے اعتبار سے یہاں کے باشندوں کو انہوں نے نوازا. اور اس کے علاوہ یہاں پر تعمیرات کا وہ سلسلہ قائم کیا کہ آج بھی ہندوستان کی سرزمین میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے. ایک ایک چیز ایسی بنا دی کہ آج جو ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر اسے یگانہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے. تو مسلمان یہاں کر کے انہوں نے بگاڑا نہیں ہے، بنایا ہے. لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قدر کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا، ان کے فن سے، ان کے فکرے سے، ان کے نظریے سے، ان کی محنت سے، ان کی کاوش سے فائدہ اٹھایا جاتا. لیکن ایک فستائی تنظیم ایسی وجود میں آئی جس نے ہر مرحلے میں اور ہر موقع پر مسلمانوں کا اپمان کرنا اس کا شیوا ہے، بے عزت کرنا اس کا شیوا ہے، بے توقیری کرنا اس کا شیوا بن گیا ہے. لہذا ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کس طرح سے ہندوستان میں رہیں، کس طرح یہاں زندگی گزاریں، کس طرح اپنی ضروریات کا تکفل کریں؟ یہ دونوں باتیں ہمارے لیے، ایک طرف ان کا لحاظ بھی کرنا ہے اور ایک طرف اپنی ضرورتوں کی کو پوری بھی کرنا ہے. حضرات، اگر اس پر ہم غور کریں تو یاد رکھیے کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، جس وقت اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، وہ دور کتنا خطرناک تھا، وہ دور کیسا تھا. آج اگر اس کا تجزیہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول جہاں صادق تھے، امین تھے، عادل تھے، محبوب تھے، اور ہر ایک اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے آپ کو دعوت دیتا تھا، آپ کو دیکھ کر تسلی ملتی تھی، آپ کے نقش پا کو پا کر کے انسان کو سکون ملتا تھا، وہی حضور اکرم احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے پورا مکہ جو ہے متحد ہو کر کے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے. کھلی ہوئی چھت ہے، آفتاب کی کرنیں براہ راست پڑ رہی ہیں، پانی کا کوئی نظم نہیں ہے، کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، اور خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. آپ سوچئے ایک دن اگر اس طرح ہو جائے تو آدمی پر کیا بیتتا ہے. ذرا سا کہیں پر جو ہے وہ کرفیو لگ جاتا ہے تو بچے دودھ کے لیے ترس جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ہانڈی چڑھانے کے لیے جو ہے بہت سے سامان خرد و نوش کے خرید نہیں پاتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پورا مکہ جو چھوٹا سا شہر اس وقت تھا، بازار ان کے قبضے میں تھا، خرید و فروخت کی جو دکانیں تھیں جب ان کے قبضے میں تھی، اور انہوں نے یہ گویا کہ طے کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کی جائے، کوئی چیز دی نہ جائے، اور ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا جائے، شادی بیاہ نہ کی جائے. یہ سارے فیصلے ان کے ہو گئے تھے، اور ایک دو دن کے فیصلے نہیں تھے، یہ فیصلے گویا ان کے نزدیک ابدی تھے، ہمیشہ کے لیے تھے. اور اس میں استحکام پیدا کرنے کے لیے، اس میں قوت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، سارے قبائل کے سامنے اس گویا کہ اس کو تیار کیا تھا، اس فرمان کو تیار کیا گیا تھا، وہ دستاویز لکھی گئی تھی، اور خانہ کعبہ کے اندر اس کو آویزہ کیا گیا تھا تاکہ کوئی کسی قبیلے کا فرد اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے. ایسا اجتماعی فیصلہ تھا، کس کے خلاف، کس بات کے خلاف، کس کے خلاف تھا؟ آقا رسالت احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. کس بات پہ تھا؟ کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا تھا، کسی پر زیادتی کی تھی، کسی گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی آبرو لوٹی تھی؟ نہیں، بلکہ صرف یہ کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا ہوبل کے پجاری، لات کے سامنے جھکنے والے، منات کے سامنے پرستش کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کے اس کی دہائی دینے والے، اور اساف و نائلہ کے حضور میں حاضر ہو کر منتیں ماننے والے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. یہ کیسے جرات ان کو ہوئی کہ ان ہمارے معبودوں کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن یہ بہت بڑا جرم تھا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. یہ انتقام لینے کے لیے انہوں نے یہ حصار کیا تھا، اور اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا کہ ایمان والوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے. آپ کے ماننے والے بھی کیسے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک فرد کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو، حضور کیا ہوگا، ہم کیا بھوکے مریں یہاں پر، پانی کے قطرے قطرے کے لیے ہم ترس رہے ہیں. کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کوئی اس کی مدت نہیں کہ ایک سال کے لیے ہے، دو سال کے لیے ہے، چند مہینوں کے لیے، کوئی مدت نہیں. ہم کب تک اس کو جھیلتے رہیں گے؟ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات والا صفات پہ ایک صحابی نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں کہا حضور اب کیا ہوگا. بنی اسرائیل نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ 12 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل موجود ہیں اور سمندر کے کنارے نہر سوئز کے سامنے وہ موجود ہیں. سوئز نہیں اس وقت بلکہ اس کے کنارے پر موجود ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو وہ کہہ پڑے موسیٰ ہم تو مارے گئے، ہم تو مارے گئے. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ حضرت موسیٰ کے صحابہ نے کہا ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، ہرگز نہیں مارے جائیں گے، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ. لیکن وہاں آواز آئی، وہاں یہ بات کہی گئی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے ایک مرحلے میں بھی یہ بات نہیں کی. غزوہ بدر کا موقع ہے، 313 نفوس قدسیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر کے آخری بات یہ تھی کہ وہ سارے مکے کے گہنے زیورات لے کر کے جا رہے تھے شام تاکہ وہاں پہنچ کر کے تجارت کرے اور تجارت کے جو فوائد ملے وہ سارے منافع کو مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خریدنے میں، تیاری کرنے میں اس کو صرف کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے بہت تیزی کے ساتھ تیاری کی. جو لوگ ملے ان کو کہا چلو چلو چلو. کہاں چلو؟ کچھ نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ. کسی نے کہا حضور چلنا ہے تو چراگاہ میں اونٹ ہے ہم لے لیں. کہا کچھ نہیں، اسی طرح چلو، اسی طرح چلو. اور آپ لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں صف بندی آپ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس تلواریں نہیں کہ جس سے لڑیں گے. حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور ہم لڑیں کس سے؟ ہمارے پاس کوئی تلوار نہیں. لیکن زبان پر ایک بھی حرف شکایت نہیں کہ حضور کیا کٹوانے کے لیے ہم کو لے آئے، مروانے کے لیے لے آئے. 1000 کی تعداد، تیر و تفنگ سے لیس، اسلحے سے وہ مسلح، اور ہمارے پاس تلوار تک نہیں ہے. وہ بھی ہے تو زنگ آلود ہے، وہ بھی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے. ہمارے پاس گھوڑے نہیں، ہمارے پاس اونٹ نہیں، ہمارے پاس گدھے نہیں، ہمارے پاس بار برداری کے جانور نہیں. لہذا ایسے وقت میں ایک فرد بھی تو یہ کہتا اے اللہ کے رسول کیا ہمیں کٹوانے کے لیے نہیں. اللہ کے رسول پر اعتماد تھا، اللہ کی نصرت کا یقین تھا کہ اللہ ناصر ہے، وہ مدد کے لیے آئے گا، اس کی طرف سے نصرتیں آئیں گی. اور اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت آئی، لیکن یہ یقین پیدا ہوا تب یا صحابہ کرام نے ایک نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش میں آ کر کے، عریش جھوپڑی کو کہتے ہیں، ایک جھوپڑی عارضی طور پہ ڈال دی گئی تھی. آج بھی وہاں پر بدر میں آپ جائیں تو بدر میں مسجد عریش آج ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد جہاں جھوپڑی ڈالی تھی اور وہاں آپ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز تھے اور بلک بلک کر کے، سسک سسک کر کے، رو رو کر کے، تضرع اور الحاح کے ساتھ اللہ کے حضور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. اللہم ان تہلک ہادی العصابۃ لا تعبد، اللہم ان تہلک ہادی العصابۃ لا تعبد. اے اللہ، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج کام آ گئی تو رب کریم روئے زمین میں تیری عبادت نہیں. یہ کس جذبے کے ساتھ، کس قوت کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں؟ کس سے فرما رہے ہیں؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور جس کے کن کے لفظ سے سارا وجود باوجود ہوتا ہے، اس سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان میں ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر میں کام آ گیا، میں شہید کر دیا گیا، یہ مٹھی بھر جماعت جو میرے پر ایمان لے آئی ہے، یہ اگر شہید کر دی گئی تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو اس روئے زمین پر شرک ہی شرک ہوگا، کفر ہی کفر ہوگا، اللہ کے خلاف ہی ساری بات چلے گی. لہذا اس سیاق میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا، اللہم ان تہلک ہادی العصابۃ لا تعبد، اللہم ان تہلک ہادی العصابۃ لا تعبد. پھر اللہ پر یقین کر کے بغیر کسی شکوے اور شکایت کے جہاں جس کو کھڑا کر دیا کھڑے ہو گئے، جہاں جس کو کھڑا کر دیا کھڑے ہو گئے. اور پھر نقشہ وہ سامنے آیا کہ 70 افراد ان کے مارے گئے اور 70 قید کر کے لائے گئے. کل 14 نفوس قدسیہ شہادت پائے پاتے ہیں، 14 صرف 14 افراد مسلمانوں میں سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام تھا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات زاد المعاد کے اندر لکھی ہے کہ یہ تو پہلے ہی فیصلہ تھا کہ جو آ رہے ہیں ادھر سے وہ مارے جائیں گے، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے جو آ رہے ہیں وہ غالب آئیں گے. انہوں نے ناموں سے یہ بات نکالی، اس لیے کہ پہلے وہلے میں جو مقابلے کے لیے آئے تو کون آیا؟ شیبہ آیا. کون آیا؟ ولید آیا. کون آیا؟ عتبہ آیا. شیبہ کے مقابلے میں کون؟ حضرت حمزہ تھے. ولید کے مقابلے میں کون؟ حضرت علی تھے. عتبہ کے مقابلے میں کون؟ حضرت حارث تھے. اور یہ تینوں کے تینوں جو ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، قریب ترین افراد ہیں حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا جب دعوت مبارزت دی شیبہ نے تو مقابلے میں یہ حضرات آئے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ شیبہ کے معنی بڑھوے کے ہوتے ہیں، بڑھوا کیا مقابلہ کرے گا. ولید کے معنی بچوے کے آتے ہیں، بچوا کیا مقابلہ کرے گا، بچہ کیا مقابلہ کرے گا. اور حمزہ کے معنی شیر کے آتے ہیں، حمزہ کے معنی شیر کے آتے ہیں. تو شیر کا مقابلہ بوڑھے سے ہوگا تو کون مارا جائے گا؟ شیر مارا جائے گا کہ بوڑھا مارا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو. اور جب علی کے مقابلے میں ولید آیا تو کہتے ہیں کہ ولید کے معنی بچے کے ہیں، بچہ کیا؟ علی جو سربلند ہو اس کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے. اور عتبہ کے معنی آتے ہیں جس کی سرزنش کی جائے، تو جس کی سرزنش ہوتی ہے وہ کائر ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، سر نہیں اٹھاتا ہے. اگر کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو اس کا عتاب اس پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا ایسا شخص مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اچھے نام رکھنے کی تجویز ہی نہیں بلکہ بدل دیتے تھے، اس لیے کہ اس نام کا بھی اثر ہوتا ہے. حضرت سعید بن المسیب جن کے دادا کا نام حسن تھا، وہ کہتے تھے کہ میرے دادا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام حسن ہے. فرمایا کہ نہیں، حسن نہیں، سہل ہوگا نام. تو دادا نے کہا کہ حضور میرے دادا نے میرا نام رکھا ہے، اس نام کو نہ بدلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک. تو حضرت سعید بن المسیب سید التابعین ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے خاندان میں جو درست مزاجی ہے، سخت مزاجی ہے، وہ اسی نام کا اثر ہے. دادا کا نام حزن تھا، حزن کے معنی سخت زمین کے آتے ہیں، لہذا ہمارے خاندان کے اندر مزاج میں جو سختی ہے اس نام کا اثر. لہذا نام بھی اچھے ہونے چاہیے. اس دور میں ناموں کے تعلق سے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یونیک ہو، نام ایسا ہو جو پورے محلے میں، پورے بھٹکل میں نہ ہو. گھروں کا نام بھی، بچوں کا نام بھی، بچیوں کا نام بھی، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا صحیح گویا کہ وہ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کیا اس کا، یہ اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں. اور یونیک کے چکر میں یہاں تک کہ کچھ بھی مفہوم نہیں اس کو رکھ دیتے ہیں، وہ لے آتے ہیں نئی اچھے نام. اور خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام صحابیات کے نام ہونے چاہیے، اور سب سے پیارے نام تو عبداللہ اور عبد الرحمان. تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہی کے موقع پہ جا رہے ہیں اور سامنے دو پہاڑیاں نظر آئیں، دو پہاڑیاں نظر آئیں تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک کا نام فاضح ہے اور ایک کا نام مخزی ہے، ایک کا نام فاضح ہے اور ایک کا نام مخزی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے معنی رسوا کرنے کے ہیں، دونوں کے معنی رسوا کرنے کے ہیں. ہاں راستہ بدل دو، راستہ بدل دو. راستہ بدل کر کے آپ بدر کے میدان میں پہنچے. ایک موقع پر اللہ کے رسول تشریف فرمائے اور بڑی تعداد صحابہ کرام کی جمع ہے. آپ نے کہا میری بکریاں ہیں، دودھ کون نکالے گا؟ میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا حضور اس خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے، میں دودھ نکال دیتا ہوں. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے میرا نام حرب ہے. کہا بیٹھ جاؤ، جنگ نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، بیٹھ جاؤ. دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے میرا نام مرہ ہے. فرمایا مرہ کے معنی کڑوے کے آتے ہیں، دودھ کڑوا بنا دو گے تم ہاتھ لگا کر، تم بھی بیٹھ جاؤ. مزاح میں اللہ کے رسول تربیت فرما دیتے تھے، یہ بھی ایک تربیت کا پہلو تھا، پوچھا اور مسکرایا اور بیٹھا دیا. تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، حضور میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عائش ہے. عائش؟ فرمایا ہاں، دودھ کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور عائش کے معنی زندگی کے. اللہم لا عائش الا عائش الاخرہ فرحمل انصار والمہاجرہ، لہذا تم جاؤ نکال. اب اس سے کتنی بڑی کیسی تعلیم لوگ، کیسا سبق ملتا ہے کہ نام اچھے رکھے جائیں. نام وہ ہے جو سن کر کے دل خوش ہو جائے اور اس کا مفہوم بھی اچھا ہو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کہا، حضور میرے ایک بیٹے کا نام شمیم ہے، ایک کا نام کلیم ہے، ایک کا نام نسیم ہے، اور ایک بیٹے کے نام کو چوتھا ہوا تو میں نے سوچا کہ قرآن پاک سے تلاش کر کے میں نام رکھوں گا اسی وزن پہ. بہت تلاشا، بلاخی 29ویں پارے کے اندر سورہ نون والقلم میں اسی وزن پہ زنیم نام مل گیا، ہم نے رکھ. فرمایا کہ رکھ تو دیا ہے، اس کا معنی بھی دیکھا ہے. کیا حضور معنی نہیں قرآن پاک میں آیا؟ کیا قرآن پاک میں تو فرعون بھی آیا ہے، نمرو فرعون بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ فرعون بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، ابو لہب بھی آیا ہے. کیا دیکھو، ذرا ترجمہ تو دیکھو. ترجمہ دیکھا تو زنیم کے معنی کیا ہے؟ حرامزادے کے. زنیم کے معنی حرامزادے کے. عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین. تو حرامزادہ قرآن پاک نے اس شخص کو کہا ہے جو باخناز تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساحر کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں. اللہ رب العزت کو جلال آیا کہ وہ حرامزادہ، اس نے ایسا کہا اتل بعد ذلک زنیم. تو اب وہ صاحب نام قرآن پاک میں آیا ہے اور اس وزن پہ علیحدہ رکھ رہے ہیں. تو وزن کو صرف دیکھنے سے باوزن نہیں ہو جاتے، وزن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ حق اور درست اور معیار کے مطابق ہے کہ نہیں. تو اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے. تو 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ رہے. آگے کی بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے اور ان حالات کو کے تناظر میں سنیے. 3 سال ہو گئے، سخت پریشانی کا عالم ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا استنجے کے لیے تو ذرا سی کھلکھلاہٹ سی ہوئی تو ایسا محسوس ہوا یہاں چمڑا پڑا ہوا ہے، چمڑا سوکھا ہوا پڑا ہوا. تو میں نے دیکھا تو واقعی چمڑا تھا. اس کو صاف کیا، صاف کر کے میں نے اس کو جلایا، جلا کر کے اس کا صفوف اس طرح بنا لیا جس طرح سرتی کے صفوف بنا کر لوگ اپنی زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اس طرح میں نے اس کو صفوف بنا کر کے زبان کے نیچے رکھ لیا. اس لیے کہ بھوک سے بیتاب تھا، کوئی چیز نہیں تھی جس سے بھوک کو بجھا، تو وہی میں نے رکھ لیا، شاید تھوڑی سی مجھے تسلی ہو جائے. اس طرح سے صحابہ کرام نے مصیبتیں جھیلی ہیں. کس لیے جھیلی؟ دین کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، بلکہ اصل دین ہی کے لیے. اس دین کے لیے نہیں جو اس وقت رائج تھا، بلکہ اس اصل دین کے لیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے. اس دین کے لیے نہیں جو رائج تھا، جس کو وہ دین سمجھ رہے تھے، جس پر وہ دین کو فٹ کر رہے تھے، بلکہ اس دین کو جس سے وہ بیگانہ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لا کر کے اللہ سے یگانگت کرنے کی جو ہے پوری دعوت دے رہے تھے کہ یہ اللہ کو دین پسند. تو ان کی قربانی صحابہ کرام کی اس دین کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سال ہو چکے ہیں. چند نوجوان اٹھے، ان نوجوانوں نے آ کر کے ابو جہل سے کہا کہ بہت ظلم ہو گیا، ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے بچوں کو دیکھ کر کے ترس آ رہا ہے، ان کی عورتوں کو دیکھ کر کے ترس آ رہا ہے، ان کو دیکھ کر کے ترس آ رہا ہے، پانی کے لیے محتاج ہے، کھانے کے لیے محتاج ہے. آخر کیا ان کا ایسا جو ہے گویا کہ ایسا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے. ابو جہل نے کہا کیوں نہیں برداشت ہو رہا ہے؟ سارے اہل مکہ نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے. اسی اثنا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ جو دستاویز ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھی ہے اس میں سوائے اللہ کے نام کے کچھ موجود ہی نہیں، کیوں نے سب کھا لیا ہے، ختم کر دیا ہے. ابو طالب نے آ کر کے یہی بات ابو جہل سے کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. یہ نوجوان اسی اثنا میں ابو جہل سے مخاطب ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ دیکھو نا دستاویز لٹکی ہوئی ہے. جب وہ گئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ سوائے اللہ کے نام کے کوئی چیز موجود ہی نہیں. انہیں ذرا جرأت ہوئی. ابو جہل نے کہا اس کے خلاف نہ کرنا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے بات کرنے لگے. کچھ آپ لین دین کا مسئلہ کر لیجئے، بات مان لیجئے. کیا ہے ہم لوگ تو ایک ہی ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں. کچھ ہم مان لیں، کچھ آپ مان لیجئے. ودو لو تدھنو فیدھنون. کچھ آپ نرم پڑ جائیے، ہم کچھ نرم پڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نرم پڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ہم تو ہر چیز میں نرم ہیں. ہم سے جو چاہو لے لو. مال چاہتے ہو مال دیں گے. تم چاہتے ہو اقتدار تو اقتدار کے ہمیں ہوس نہیں ہے. تم چاہتے بڑا بنے بڑے بنے رہو. لیکن ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سارے معبود جو ہیں باطل ہیں. اللہ کسی شرک کو قبول نہیں فرماتا ہے. میں تو صرف یہی کہہ رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صبح تک بات ہوتی رہی. اخیر میں جب وہ زچ ہو گئے کہ اللہ کے رسول بات نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے سامنے صرف یوں اشارہ کر دیجئے، ہمارے سامنے بس یوں کر دیجئے، ہم اس کی جا کر کے تشریح کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے پریکرما اور طواف ہمارے بتوں کا کرنے پر راضی ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. ہمارے سامنے انہوں نے ایسا کر کے بتایا ہے. ہم اس کی تشریح کر دیں گے، آپ کچھ نہ کہیے گا تاکہ لوگ نرم پڑ جائے آپ سے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا توقف کیا، جواب فوراً نہیں دیا. فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے. اللہ عز و جل کا یہ فرمان آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قریب تھا کہ آپ کو وحی الہی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جو پیغام آپ کے پاس آیا ہے اس کے خلاف بہتان لگانے پر آپ کو مجبور کر دیں اور آپ کو ایسی بات کہہ دیں. لتفتری علینا غیرہ، اس کے علاوہ بات ہمارے خلاف کہیں، ہمارے اوپر آپ لگا دیں. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، جب یہ آپ کی زبان سے ایسی بات نکلتی آپ کو جگری دوست بنا لیتے، آپ کو اٹھاتے. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ آج سے 1400-1450 سال پہلے یہ بات کہی گئی اور آج اس کا عملی ظہور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ رشدی کو سر پہ کس نے بٹھایا ہے؟ تسلیمات تسلیم نسرین کو کس نے جو ہے تحفظ دے رکھا ہے؟ اور آج اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے، تگڑیا ہو یا جگڑیا ہو یا عباس نقوی ہو یا فلاں اور فلاں ہو، ان سب کو آجوہ دے اور مناسب اور تحفظات اور ان کی پرشنسا تاریخ فتح کے جیسے گویا کہ شخص افراد آ رہے ہیں اور ان کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے. اذا لاتخذوک خلیلا، آپ کو وہ جگری دوست بنا لیتے ہیں اگر آپ کی زبان اسلام کے خلاف کھلتی ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم نے آپ کو جمع رکھا ہے، ہم نے آپ کو جمع رکھا ہے. اگر نہ جماتے تو اتنی میٹھی باتیں تھیں، ایسا ان کا انداز تھا آپ سے گفتگو کا. آپ کے سامنے انہوں نے تمام تر گویا فتوحات کے دروازے کھولنے کے ساری چیزیں پیش کر دی تھیں. آپ کہیں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جاتے پھر تو ہم ایسا پکڑتے کہ دنیا میں بھی دو چند عذاب میں مبتلا کرتے اور آخرت میں بھی کرتے، آخرت میں بھی کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول نے ذرا سا توقف کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا صرف ہمارے سامنے یہ کر دیے. لوگوں، اس سے زیادہ سخت حالات کے ہمارے اوپر آئے ہیں کیا؟ ہمارے روٹی چولہے بند کیے گئے ہیں کیا؟ ہمیں ایسے حصار میں ڈالا گیا ہے؟ کہیں یہ خبر آ جاتی ہے کہ مسلمان کو مار دیا گیا، کہیں یہ خبر آ جاتی ہے کہ گورکشکوں نے یہ ظلم ستم ڈھایا، کہیں یہ خبر آتی ہے لو جہاد کہ نعرے لگانے والوں نے کسی مسلم بستی میں جا کر کے وہاں کسی مسلمان کو پکڑ کے نوجوان کو انہوں نے اس کی درگت بنانی شروع کر دی. کہیں یہ خبر آتی ہے کہ گھر واپسی کے عنوان سے کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان کو جو ہے وہ باطل کی طرف لے جانے کی کوششیں جاری ہیں. کہیں کسی قبرستان سے کسی میت کو اٹھا کر کے اس کا اپمان اس کی بے عزتی کر دی جاتی ہے. اتنا ہی تو ہو رہا ہے, اتنے میں ہم پریشان ہو رہے ہیں. لیکن ذرا سوچیں تو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ملت کے شہدائی ہیں, جس ملت پر حکم دیا گیا کہ اپنی ملت کے ڈگر کو اس ڈگر پہ قائم کریں, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمعکم المسلمین, حضرت ابراہیم کو دیکھو کیا ڈگر تھی ان کا, کیا طریقہ ان کا تھا. جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارا کو لے کر کے شام کی سرزمین پر پہنچے, جب عراق کی سرزمین تنگ ہو گئی ان کے لیے, ان کی زمین سے باپ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا, قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله, ہم تو نہیں قبول کریں گے, غیر اللہ کی پرستش ہم قبول نہیں کر سکتے. ابا جان ہم سلام کر کے جا رہے ہیں, اللہ کے حضور میں آپ کے لیے مغفرت کے طالب ہوں گے. اسی وجہ سے کتاب الانبیاء میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حضور میں حضرت ابراہیم نے کہا رب کریم اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے اور علی رؤوس الاشہاد کہا جائے کہ یہ ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا, تو میری بڑی بے توقیری ہو. اے اللہ میرے باپ کی بخشش فرما. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم ذرا نیچے دیکھو, نیچے دیکھو جس بلندی پہ اللہ نے ابراہیم کو رکھا تھا, کہ نیچے دیکھو. نیچے دیکھا انہوں نے تو دیکھا کہ ایک انتہائی بدصورت جانور اور جو پلیدگی میں غلاظت میں اٹا ہوا ہے اور جس کی شکل و شباہت حضرت ابراہیم کے باپ کی طرح ہے. کہا جا رہا یہ تمہارا باپ ہے, کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو جنت میں داخل کرو. حضرت ابراہیم وہیں جو تنفر پیدا ہوا کہ اللہ تیرا فیصلہ ہے, اور وہیں سے اس کو دھکے دے کر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. شرک کرنے والا تمام گندگیوں کا, یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, ساری گندگی اللہ اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں, جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں, جو شرک کی طرف جاتے ہیں. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان. شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا فہم, ایسی فراست, ایسی عقل, ایسی جو ہے ان کو فرزانگی عطا فرمائی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اللہ کو معلوم تھا. لہذا انہوں نے سب چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا, نکل گئے. شام میں دیکھا وہاں بھی حالات اچھے نہیں تھے, مصر پہنچ گئے. مصر پہنچے تو وہاں بھی حالات اچھے نہیں تھے, کہاں جائیں, ساری زمین تنگ ہو رہی ہے, کہاں لے کے جائیں. تنہا وہ ہے اور حضرت سارا ساتھ میں. حضرت سارا کو اللہ نے حسن و جمال کا آئینہ بنایا, حسن و جمال کا وہ جوہر جو دیکھتا تھا ان پر فریفتہ ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا سارا یہاں بڑا خطرہ ہے, یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عیاش ہے, بڑا عیاش, مجھے خطرہ ہے کہیں تمہاری عزت پر وہ ہاتھ نہ ڈال دے. سارا لیکن ایک قانون ہے اس ملک کا جس کو ہمیں توقع ہے کہ بادشاہ یہاں کا اس کو نبھائے گا, وہ یہ کہ اگر کسی کی بہن اس کے ساتھ ہے, کسی کی بہن اس کے ساتھ ہے تو بادشاہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا. لہذا سارا تمہارے ساتھ تو یہ ہوگا, بادشاہ کے کارندے آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ میں کون ہوں, تو تم کہنا یہ میرے بھائی, تم کہنا میرے یہ بھائی. حضرت سارا نے کہا تم ایسے کیسے کہوں گی کہ بھائی, میں یہ کیسے کہوں گی کہ بھائی, آپ تو میرے شوہر نامدار ہیں, سرتاج ہیں, آپ کو میں بھائی کیسے کہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, بخاری شریف کے اندر تفصیل موجود ہے, مسلم شریف کے اندر روایت ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس پوری دنیا میں, اس دھرتی کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو ماننے والا سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں. میں موحد ہوں اور تم موحدہ ہو, تم اللہ کو ایک مانتی ہو, میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں. ہم پوری دنیا کے اندر گویا اقلیت میں, زیرو اقلیت میں ہے کہ نہیں. ایک حضرت ابراہیم تھے, حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارا, دو ہی
بقیہ سب مشرک ہیں، سب کافر ہیں، سب ملحد ہیں، سب دہریہ ہیں، سب زندیق.
حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ لہذا ہمارا تمہارا جو دینی اعتبار سے رشتہ ہے وہ بھائی کا رشتہ ہوا، بہن کا رشتہ ہوا، لہذا اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے جب پوچھا جائے تو تم کہنا وہ میرے بھائی ہیں، میں بہن ہوں. تو ہر بیوی اس رشتے سے بہن ہے کہ نہیں، اور ہر شوہر اس رشتے سے اس کا بھائی ہے کہ نہیں، دینی رشتے کے اعتبار سے. اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. قرآن پاک کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہو سمکم المسلمین من قبل وفی ہذا. لہذا حضرت ابراہیم نے کہا ہم مسلم اور تم مسلم، لہذا اسلامی اخوت ہم کو حاصل ہے، لہذا میں تمہارا بھائی ہوں تمہارا. لہذا جب وہ آئے پوچھنے کے لیے تو انہوں نے کہا، لیکن وہ لے کر کے گئے، نہیں مانے. ان کو دیکھ کر کے، اس نے اس جمال کو دیکھ کر کے وہ دنگ رہ گئے. بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ بھی دیکھ کر کے دنگ، لیکن بہن. لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو قانون کی دھجیاں اڑتی ہیں، نشہ چڑھتا ہے تو قانون سامنے نہیں رہتا ہے، اس کو عیاشی کا نشہ سوار ہو گیا. اس نے کہا ان کو اندر کرو. لہذا وہ حرم میں داخل کر دیا گیا، تنہائی میں پہنچ گیا، اور جس وقت اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا حضرت سارا پہ، ہاتھ اس کا شل ہو، ہاتھ شل ہو گیا. تو حضرت سارا سے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو، میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس کے ہاتھ تو ٹھیک کر دے. دائی کبھی انتقام نہیں لیتا ہے، دائی منتقم نہیں ہوتا. حضرت سارا دائیہ تھی کہ نہیں تھی، اسلام کی دعوت ان کے رگو ریشے میں تھی، لہذا انہوں نے دعا کی اللہ اسے تو ٹھیک کر دے. وہ ظالم ہے، اگر چاہتی اسی وقت گلا پکڑ کر کے یوں دبا دیتی تو کوئی اندر تھا، کوئی بھی نہیں تھا، چیخ بھی نہیں نکلتی، اور چیخ نکلتی تو باہر والے سمجھتے کسی اور کی چیخ، کسی اور اعتبار سے چیخ ہے، یہی تو سمجھتے، لیکن اس کی چیخ نکل جاتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس کے حق میں دعا کی. اور وہ دوست جب ٹھیک ہو گیا تو پھر اس نے چاہا گئے پکڑے، جب پھر چاہا تو پھر ہاشل ہو گیا، پھر کہا بھی دعا کرو ہم نہیں کریں گے. لیکن اس کے اوپر نشہ عیش کا ایسا طاری تھا عیاشی کا کہ پھر اس نے کیا. جب تیسری دفعہ کیا تو ایسا فالج کا اثر ہوا کہ وہ نیچے گر پڑا، ہاتھ پیر سب شل ہو. اب وہ بھیگی بلی کی طرح سے گڑگڑانے لگا، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا. اب میں بالکل توبہ کرتا ہوں. پھر دعا کی انہوں نے، اور اللہ نے پھر دعا کی برکت سے درست کر دیا. جب درست ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو اس نے آواز دی، ارے آؤ با، کھولو دروازہ. دروازہ کھلا، اندر سب آ گئے. کارندے تو کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کس ظالم کو تم لے کر کے آئے ہو، کس ظالم کو لے کر کے آئے ہو. ظالم خود تھا، ظالم دوسرے نظر آئے. وہ تو اس کے حق میں کیا تھی، اس کے حق میں تو ایک مہربانی کا ذریعہ بن گئی، اللہ نے صحت اس کو دی. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے، کس کو لے کر کے آئے. آج بھی مسلمانوں کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین میں کہا جا رہا ہے، پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے، پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے. ایئرپورٹ پہ میں تھا، میرے آگے ایک سکھ تھا، پگڑی باندھے ہوئے تھا، اور وہ گیا اس کی پگڑی پریو کر کے رکھ لیا. اور میں جب گیا تو کہا ٹوپی اتارو، تو میں نے کہا پگڑی تو تم نے اتروائی نہیں اور ٹوپی میری اتروا رہے ہو، ٹوپی ہلکی سی ہے، اس میں تمہیں شک ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے، اور اس پگڑی جو کئی تہ لپٹی ہوئی ہے اس میں تم کو شک نہیں ہوا. تو ان کو معلوم ہے کیا ہے، لیکن اس کے ذریعے کیا ہے، اس کے ذریعے وہی ہے کہ اپمان کرنا، بے توقیری کرنا، یہ تو کریں گے، یہ تو ہمیشہ رہا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اہلها اذلة. 70 سال سے جس انتظار میں تھے اور اندر اندر کوشش کر رہے تھے، آج ان کو اقتدار ملا ہے تو وہ یہی کریں گے جو ہمیشہ کرتے رہے، جو ہمیشہ کرتے رہے. بڑے بڑے بادشاہوں کا یہی نظریہ رہا کہ نہیں، تو آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہی کیا ہے. یہاں تک کہ خود ہندوؤں میں ایک مہاراجہ ہرش دیو نام کا گزرا ہے. ہرش دیو نام کا مہاراجہ جو تھا، اس کا حال یہ تھا کہ اپنی مملکت کے اندر اس نے ایک ایسا عہدہ، ایک ایسا منصب اسے مقرر کیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ جہاں جہاں مورتیاں ہیں سونے کی، ان کو اکھاڑ کر کے لایا جائے، اور پتھر کی مورتیاں عوام کے لیے چھوڑ دی جائے. تو ہرش دیو راجہ نے یہ کیا تھا. اور یہی نہیں بلکہ مہاراجہ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی راجہ پر ان کو فتح ہوتی تھی تو اس کے مندروں کو توڑتے تھے، ان کی مورتیوں کو توڑتے تھے، حالانکہ خود وہ جو ہے مورتی پوجا کرتے تھے، لیکن کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان کا اپمان ہو سکے، ان کو احساس ہو سکے کہ ہم فاتح ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. آج بھی یہ ہو رہا ہے. اکبر کا نام ایک سڑک پہ تھا کہ نہیں تھا؟ ایک روڈ کا نام اکبر روڈ سے تھا، اس نام کو بدل کر کے کسی اور کے نام کر دیا گیا. اس میں کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے کہ اکبر جو رانا پرتاپ کو ہلدی گھاٹی میں شکست دیے، دیے کہ نہیں دیے. اور عجیب تاریخ ہے کہ رانا پرتاپ کا جو سپہ سالار اعظم ہے، سینا پتی ہے، وہ کون ہے؟ حکیم غیرو، حکیم غیور کے نام سے مسلمان ہے. اور ادھر اکبر بادشاہ کا جو سینا پتی ہے وہ کون ہے؟ مان سنگھ ہے. یعنی مسلم بادشاہ کا سینا پتی غیر مسلم، اور غیر مسلم مہاراجہ کا سینا پتی مسلمان. اور ہلدی گھاٹی میں جنگ ہوئی ہے زبردست، اور وہاں رانا پرتاپ کو شکست ہوئی ہے، اور اکبر فاتح کی حیثیت سے آیا ہے. لیکن آج یہ تاریخ بدلی جا رہی ہے، اکبر کو مفتوح دکھا کر کے رانا پرتاپ کو فاتح کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اورنگزیب عالمگیر کو سب سے بہت ظالم قرار دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سا دینی ان کے اندر شدھ بدھ موجود. انہوں نے فتاوی احمدیہ کو جو ہے ترتیب دلوایا، انہوں نے قرآن پاک خود لکھ کر کے اور انتہائی صوفیانہ انداز میں زندگی گزاری. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کاماکھیا مندر کو بہت بڑا دان دیا انہوں نے، کرشن چند مندر کو ورنداون کے اندر بہت بڑا دان دیا، چترکوٹ کے اندر بالاجی مندر کو سینکڑوں بیگھا زمین کی آراضی دی، اجین میں ایک بہت بڑا مندر ہے کا مہاکال مندر، اس کے لیے آج تک دستاویز موجود ہے. لیکن ایک مندر کاشی وشواناتھ مندر کے تعلق سے آتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑا، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا اور اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہو. وہ اورنگزیب عالمگیر جب گولکنڈہ کی ریاست پر فاتح کی حیثیت سے گئے تو گولکنڈہ کی ریاست جو تانا شاہ وہاں کا حاکم تھا اس کو باقی رکھا، اور ایک بہت بڑے خراج پر جو ہے اس کو وہاں کی مملکت دی. تین سال گزر گئے، تانا شاہ نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. اورنگزیب عالمگیر نے کہا بھائی تم تین سال ہو گئے کوئی ٹیکس تم نے نہیں دیا ہے. تو تانا شاہ نے کہا حضور قحط سالی کا زمانہ ہے، رعایا ہم کو ٹیکس نہیں دے رہی تو ہم کہاں سے ٹیکس. اورنگزیب عالمگیر بڑے فہیم ذکی تھے، انہوں نے کہا پتہ لگاؤ، جاسوس بھیج دیے. جاسوس بھیج دیے تو جاسوسوں نے آ کے خبر دی کہ تانا شاہ نے بیت المال خالی کر دیا، اس میں کوئی پیسہ ہی نہیں اس کے پاس. البتہ یہ کیا ہے کہ ایک مسجد کے بیسمنٹ میں اس نے سارے خزانے جمع کر رکھے ہیں، بیت المال خالی ہے، اور مسجد کا بیت المال جو ہے یہ بیسمنٹ جو ہے خزانے کی حیثیت سے اس نے استعمال کیا ہے. بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ نے کیا کیا؟ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ انہیں تو چاہیے اقتدار اور خزانہ، بادشاہ ہو یا مہاراجہ ہو، یہ دو چیزیں پیش نظر ہیں، اقتدار چاہیے اور خزانہ چاہیے، سطح چاہیے اور سمپت چاہیے. لہذا اب وہ کیا کیا؟ اس مسجد کو شہید کرایا اور وہاں سے خزانے نکلوایا، اس لیے کہ تین سال تک اس نے جو ہے ٹیکس نہیں دیا تھا. تو اورنگزیب عالمگیر نے مسجد بھی توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے؟ اور تاریخی اعتبار سے یہ ثابت ہے توڑنا، لیکن اس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا جاتا. لیکن ایک جو ثابت نہیں مشکوک ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. آج جو ہے وہ شیواجی کے تعلق سے کتنی باتیں ہیں، کتنی باتیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ شیواجی کے 18 سیناپتی تھے، اس میں 12 سیناپتی کون تھے؟ مسلمان تھے. اس کے جو باڈی گارڈ تھے اس میں 12 مسلمان جو ہے باڈی گارڈ مسلمان تھے. اور اس کا بڑا جو سب سے بڑا جاسوس تھا شیواجی کا وہ کون تھا؟ رستم زمان تھا، جس نے افضل خان سے اس کی جان بچائی تھی. مسلمانوں نے ہمیشہ وفا کا معاملہ کیا ہے، بے وفا نہیں ہوئے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی درس دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا، قرآن پاک ہم سے یہی کہتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو. لہذا اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. لہذا اس ملک کے دستور کو ہم نے مانا ہے،
اس ملک کے کو سمارا ہے، اس کو بنایا ہے، اس ملک کو تاج محل اور لال قلعہ ہم نے دیا ہے، اس ملک کی اپنائیت ہمارے ریگولیشن میں داخل ہے، اس ملک کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اسی ملک پہ نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخری وحی نازل ہوئی تو عرب میں نازل ہوئی، لہذا اس ملک کا اس سے بڑا جوڑ ہے، لہذا ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت اور ہماری ساری چیزیں اس ملک کے ساتھ، اس ملک سے جڑی ہوئی. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہیں آئے، لہذا پہلی وحی یہیں پر آئی. جنت کے پتے یہیں آئے، لہذا یہاں کے پتوں میں اللہ نے خوشبو رکھی، یہاں کے چھلکوں میں اللہ نے خوشبو رکھی، یہاں کے چھالوں میں اللہ نے خوشبو رکھی، یہاں کے پھلوں میں اللہ نے خوشبو رکھی. اور پھولوں کے تعلق سے تو یہ مشہور ہے کہ جس پھول میں خوشبو نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انگریزی پھول. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ اس جنت کا اثر ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں آئے، تو یہ سرزمین ہمیں محبوب ہے. اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں ہند سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ تڑپتے تھے کہ کب ہند پر جو ہے غزوہ ہو تو میں اس میں شریک ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. لہذا یہ سرزمین ہمیں عزیز ہے، ہم اس کو بگڑنے نہیں دیں گے، ہم اس کو سوخت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس میں فساد برپا ہونے نہیں دیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا کرتویہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم شرکیہ کلمات اپنی زبان پہ نہیں لے آئیں گے، ہم عقیدے کے خلاف کہیں نہیں جا سکتے ہیں. تحفظات کے دائرے میں ہر اس چیز کو قبول کریں گے جو شرک کی طرف آمادہ ہم کو نہ کرے، لیکن شرک کا جہاں معاملہ پیدا ہوگا ہم توحید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں گے. یہ آج کا پیغام ہے، یہ آج کی یہ دعوت ہے، اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے آ کر کے یہاں کی رنگینیوں میں وہ نہیں ڈوبے، بلکہ آ کر کے اس کو سجایا ہے، توحید سے آبیاری اس کی ہے. یہاں کی منموہنی بستی کو انہوں نے ضرور باقی رکھا، لیکن اس کی ثقافت، اس کے تمدن سے اپنے آپ کو انہوں نے نہیں رنگین ہونے دیا، بلکہ اسلام کا رنگ اس پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے. لہذا عزیزوں اور دوستوں، جوانوں، بھائیوں، اس فکرہ کو اپنے اندر رکھو، اور اس کو جو ہے اپنے پیش نظر رکھو. حالات جتنے بھی دیگر وہ ہوتے رہے، حالات کے علم کا علم اللہ کو ہے کہ نہیں ہے؟ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، لہذا ہمیں زیادہ جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ضرور پریشان ہو کہ کہیں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی. اگر ذرا بھی کوتاہی ہوگی، دیکھو احد کے اندر فتح کے بعد ذرا سی چوک ہو جاتی ہے، 50 صحابہ کرام اس ٹیلے کے اوپر ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا ہٹنا نہیں، صحابہ نے تھوڑا سا اجتہاد سے کام لیا. اب کیا ہے، میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، لوگ مال غنیمت جو ہے بٹور رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ہم بھی چل کر کے ساتھ دے دیں ان کو. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قائد تھے، روکا، مت جاؤ اللہ کے رسول نے کہا، لیکن 40 صحابہ اتر گئے. اترنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی کہ نہیں نظر آ رہی؟ ذرا سی چوک ہو جائے، نبی موجود ہے، اللہ کی فتح و نصرت کا شادیانہ بجنے لگا ہے، اس کے باوجود صورتحال ایسی ہو گئی کہ نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خوف کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں لگ گئیں، خون کا فوارہ آپ سے نکل رہا ہے، اور آپ کے سامنے 7 صحابہ کرام شہید کیے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. یہ سارا منظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ذرا سی چوک ہونے کی وجہ سے. لہذا ہمیں اپنے کرتویہ اور اپنی ذمہ داری اور اپنے عمل پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں چوک تو کہیں نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہی دعوت ہے جناب محمد الرسول اللہ کی. اس کے خلاف جو جائے گا وہ بے عقلا ہوگا، ہکلا ہوگا، نالائق ہوگا، بیوقوف ہوگا. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، ان کی راہ چھوڑ کر کے جو نکلے گا وہ اپنے آپ کو حماقت کے حوالے کرنے والا ہوگا. اے اللہ ہم سب کو براہیمی ہمارے اندر نظر پیدا فرما دے، اور محمدی راہوں پر چلنے والا ہمیں تو بنا دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ بات سنی اور وقت دیا، اور یہاں پر وقت نکالا آپ نے، قیمتی وقت، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے.
اور ہم ذمہ داروں کے بہت مشکور و ممنون ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. بیٹھنا کہنا اور سننا ہمارے لیے بھی مفید ہو, آپ کے لیے بھی مفید ہو. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے قبولیت کا شرف عطا فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت السلام انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك لدى الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا اكرم المكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد